سب سے پہلی بات کہ کلیسیا خدا کے الہی ارادے اور منصوبے کا حصہ ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے کلیسیا میں شامل ہونا، خدا کے خاندان میں شامل ہونا اس کے اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور دوسرے لوگ جو کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں وہ مل جل کر ایک خاندان کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، جسے بائبل مقدس میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک ایمان کی شراکت ہے۔ میں نے جہاں تک خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے جانا ہے کہ ہماری کلیسیا میں شامل ہونے کے بعد کم از کم 12 قسم کی شراکت ہے جو کلیسیا میں شامل ہونے کے باعث ہمیں حاصل ہے۔ اس شراکت میں سے ایک شراکت کا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور وہ ہے ایمان کی شراکت، کہ ہم سب چونکہ مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم اکٹھے ہیں، ہم کو انجمن نہیں ہے، ہم کو محض ایک فرقہ نہیں ہے، ہم ایک گروہ نہیں ہے، اکٹھ نہیں ہیں، ہم مسیح جو بدن کا سر ہے، ہم اس بدن کے ساتھ ہم پیوستہ ہیں، اور ہماری ایمان کی شراکت ہے جو کہ بہت بڑی شراکت ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص ایمان کو تبدیل کرتا ہے تو لوگ دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، ہزار آسانی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، جائیداد سے اس کو آنکھ ہونا پڑتا ہے، اور کئی طرح کے معاشرتی مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پنجابی کلچر میں ایک فریز استعمال کی جاتی ہے، اور وہ ہے حکا پانی بند۔ حکا پانی بند کا لفظی مطلب یہ معنی یہ ہے کسی کے ساتھ تعلق قطع کر لینا، میل جول نہ رکھنا، بات چیت نہ کرنا، کھانا پینا نہ، یعنی اس سے کنارہ کشی کرنا۔ تو جو ایمان کی شراکت ہوتی ہے، اس سے جس ایمان کو انسان چھوڑ کر آیا ہوتا ہے اس کی طرف سے اور اس قوم کی طرف سے اور اپنی کی طرف سے وہ ستایا جاتا ہے، اور پھر وہ نئے خاندان کا حصہ بنتا ہے، بھلے وہ اس کو ہاتھوں پہ اٹھائیں یا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، یا شاید وہ شخص پچھتائے کہ میں نے کیوں اپنا دین چھوڑ کر اس مذہب کو قبول کر لیا۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے، تو بھی ہماری ایمان کی شراکت بہت بڑی شراکت ہے کہ ہم ایمان ہیں، اور ساری دنیا میں ایمان کی شراکت کے کرشمے آپ مذہبی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، آپ حکومتوں میں دیکھ سکتے ہیں، قوموں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی شراکت کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ان کا احساس تنہائی دور کیا جاتا ہے۔ پھر ہماری خدمت کی شراکت ہے، دکھوں کی شراکت ہے، اجر کی شراکت ہے، کام اور رویا کی شراکت ہے، وسائل شیئر کرنے کی شراکت ہے، محنت کی شراکت ہے، امید کی شراکت ہے، میراث کی شراکت ہے، خوشی کی شراکت ہے، اور فضل کی شراکت ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کے مطابق ہم کم از کم 12 طرح کی آپس میں شراکت رکھتے ہیں تو یہ کتنی بڑی شراکت ہے، یہ کتنی بڑی شراکت۔ اگر کوئی چاہے ان 12 کے اوپر ایک کتاب لکھ سکتا ہے کہ یہ 12 قسم کی شراکت ہمیں خدا کی نگاہ میں کس قدر اہم بناتی ہے، اور پھر ہمیں ایک دوسرے کے لیے کس طور سے یہ شراکت باعث برکت بناتی ہے۔ سو میں سب سے پہلے وہ تمام لوگ، بھلے وہ پرانے 30-35 سال 40 سال پہلے سے بنیادی اس کلیسیا کے ارکان یا ممبران رہے ہیں، بھلے وہ ہوں یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں، میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہم سبوں کے ساتھ آپ ایمان کی شراکت میں شریک ہو چکے ہیں۔ دوسری جو شکر گزاری ہے وہ ہے قبولیت۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ کلیسیا کی قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کلیسیا کی قبولیت ہوتی ہے قیادت کی، لیڈر کی، یا جتنے پیشوا ہوتے ہیں۔ فرض کریے اگر کلیسیا کسی شخص کو اپنا پاسٹر نہ مانے تو وہ بھی ایک بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ کلیسیا کے ارکان اگر ایک دوسرے کو قبول نہ کریں، کبھی آپ نے سنا کسی سے کہ چونکہ وہ اس چرچ میں جاتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں جانا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک شکر گزاری یہ بھی ہے کہ ہم ایمان میں شریک ہیں، دوسری شکر گزاری ہے کہ ہم قبولیت میں شریک ہیں، کہ جو کلیسیا اپنی قیادت کی عزت کرتی ہے یا اس کو قبول کرتی ہے کہ وہ اپنی انسانی کمزوریوں کے باوجود بھی خدا کے منسوع ہیں اور خدا نے ان کو مقرر کیا، بلایا اور بھیجا اور ہمارے اوپر انہوں نے بااختیار بنا کر مقرر کر رکھا ہے، تو ان کو قبول کرنا اور پھر ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ کبھی کبھی شاید یہاں تو ایسا ہم نہیں دیکھتے، ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے کہ جہاں غریب لوگ عبادت کرتے ہیں تو پڑھے لکھے اور امیر لوگ وہاں نہیں جانا چاہتے، کسی جگہ لوگ چٹائی پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو لوگ بینچز پہ بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ لوگ گھر میں عبادت کرتے ہیں تو کئی لوگ کسی عالی شان کیتھیڈرل ٹائپ چرچ میں جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قبولیت ہے، نہ صرف کلیسیا کا قیادت کو قبول کرنا شکر گزاری کی بات ہے، بلکہ لوگ جب ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں بہن بھائی ہیں، ہمارا ایک ہی باپ ہے، ہمارا ایک ہی خاندان ہے، اور کلیسیا ایک طرح سے ماں کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور تمام قسم کی منسٹریز، آج لوگ فرق فرق قسم کی منسٹریز کھول لیتے ہیں، لیکن تھیولوجیکلی ہر منسٹری، ہر خدمت، کلیسیا از دا مدر آف آل منسٹریز، یہاں سے نکلتی ہے۔ آپ الگ کو میوزک منسٹری نہیں کھول سکتے، کو پریزن منسٹری نہیں کھول سکتے، کو میڈیکل مشن نہیں کھول سکتے کہ ہماری یہ مشن ہے، ایوری تھنگ از ود ان دا چرچ۔ کلیسیا میں سے یہ ساری خدمات کلام کے مطابق نکلتی ہیں۔ سو شکر گزار ہوں میں آپ سب کے ایمان کی شراکت کا، قبولیت کی شراکت کا، اور پھر جو قبولیت کی شراکت کے بعد جو تیسری بات ہے جس کا پہلے پترس کے پہلے باپ کی 22 آیت میں ذکر ہے، وہاں لکھا ہے کہ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے۔ اب یہ پینٹیکاسٹل چرچ ہے، اس کی تعلیم کئی ایک چرچز سے فرق ہے، اور جو تعلیم دی جاتی ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق کی تعلیم ہے، بائبل کی تعلیم ہے، جس میں توبہ کرنا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے غوطے کا بپتسمہ لینا ہے، پاک روح سے معمور ہونا ہے، جس کا نشان غیر زبانوں میں خدا کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ تو یہ ایک حق ہے جس کی یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ سب کے سب اور میں خود اپنا اپنا پس منظر ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم نے پرورش پائی ہے بچپن میں یا لڑکپن میں، لیکن یہاں جب آپ نے حق کی تعلیم سنی تو آپ نے حق کی تعلیم کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو جن رفاقتوں میں ہم نے آنکھ کھولی یا پرورش پائی ان کو چھوڑ کر ہم اس جماعت میں، جیسے عرصہ دراز سے بھائی مشن کہا جاتا ہے، تو اس میں ہم شامل نہ ہوتے۔ تو لہٰذا میں اس بات کے لیے بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حق کو پہچانا، نہ صرف حق کو پہچان کر آپ نے ٹال مٹول کیا بلکہ آپ نے اس کو سینے سے بھی لگایا، آپ نے حق کی تابعداری کی۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح سے ہلاک ہو جاؤ گے، تو ہم نے توبہ کر لی۔ اگر ہمیں پتہ چلا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مسیح یسوع کے نام پر بپتسمہ لے، تو ہم نے لیا، اور باپ بیٹے پاک روح کے نام سے لیا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے حق کی تابعداری۔ جب حق کی تابعداری کی جاتی ہے تو تب ہی لوگ کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں، ورنہ لوگ وزٹر کے طور پر آئیں گے اور وہ آ کے عبادت اٹینڈ کر کے وہ چلے جائیں گے۔ تو لکھا چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ تو حق کی تابعداری، حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں ہم آہستہ آہستہ ایک خاندان کی صورت اختیار کرتے جاتے ہیں. جو پرانے ممبران ہیں ان کو معلوم ہے یہ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک 250 روپے کے کرائے کا مکان تھا جہاں پر ایک چھوٹی سی کلیسیا جمع ہوتی تھی. جیسے جیسے لوگوں نے حق کی تابعداری کی تو اس گلے میں اضافہ ہوتا گیا. چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کر لیا جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی. اب پہلا یوحنا اس کے 5 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ جو والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی. ہمارا والد کون ہے؟ ہمارا والد خدا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بے اختیار کہے گا کہ کیوں نہیں, خدا سے محبت نہیں رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے, ہم اس کا دعویٰ کریں گے. لیکن کلام کی تعلیم یہ ہے جو والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نہ خون سے نہ جسم سے نہ انسان کی خواہش اور ارادے سے بلکہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں, اور جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو ہمارا والد ہے خدا, تو اس کی اولاد کون ہے؟ کلیسیا, ایماندار مسیح کو قبول کرنے والے جو اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں, تو وہ والد کی اولاد ہے. تو لہٰذا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا تضاد ہوگا اگر ہم خدا سے پیار کرنے کا تو دعویٰ کریں لیکن ایک دوسرے سے محبت نہ کریں, نفرت کریں, حسد رکھیں, کینہ رکھیں اور میل ملاپ نہ رکھیں, تو یہ ہماری زندگی میں اور ایون خدمت میں ایک بہت بڑا تضاد ہوگا. سو ایمان کی شراکت کے لیے خدا کا شکر ہو, قبولیت کی شراکت کے لیے شکر ہو, اور محبت کی, اور جو محبت کی جو شکر گزاری ہے کہ حق کی تابعداری کرنے کے سبب سے محبت پیدا ہوئی, تو محبت کی خصوصیات دنیا کے کسی لٹریچر میں کسی مذہب میں آپ کو وہ خصوصیات نہیں ملیں گی جو کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے 13 باب میں ہمیں ملتی ہیں. یہ دنیا بھر کے اسکالر, دنیا بھر کے دانشور اس بات کو مانتے ہیں کہ جو محبت کی ڈیفینیشن یا تعریف یا خاصیتیں بزرگ پولس رسول کو روح القدس نے بتائیں اور اس کے ہاتھ سے لکھوا دیں تو وہ کسی اور مذہبی کتاب یا لٹریچر میں ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو اس محبت کے اندر صرف محبت زبانی سے نہیں کی جاتی ہے کہ جو آج کا ایک سستا جملہ ہے دنیا نے اپنا لیا, آئی لو یو, یہ بہت آسان ہے کہنا. بائبل کا جو لو ہے وہ بہت فرق ہے. اس محبت میں سب سے پہلی جو اس کے اندر خاصیت ہونی چاہیے وہ ہے سہنا یا برداشت کرنا. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. تو محبت میں پھر قربانی بھی ہے. خدا نے جہان سے محبت کی اور لفظوں سے ہی صرف نہیں کی, اس نے کچھ دیا, اپنا بیٹا قربان کیا, ثابت کیا کہ میں محبت رکھتا ہوں. ابراہام نے خدا سے محبت رکھنے کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنا بیٹا قربان کر کے یا کرنے کے لیے تیار ہو کے اس نے ثابت کیا, قائل کیا خدا کو کہ میں سچ مچ تجھ سے محبت رکھتا ہوں. سو محبت میں برداشت ہے, محبت میں قربانی ہے, اور محبت میں عزت ہے. یاد رکھو آخری زمانے کی ایک نشانی عزت داروں کو بے عزت کرنا بھی ہے. تو محبت جس سے ہوتی ہے اس کی کوئی توہین نہیں کرتا ہے, اس کی کوئی بے عزتی نہیں کرتا ہے, اور محبت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ عزت کرتی ہے, قربانی کر دیتی ہے, برداشت کرتی ہے. پھر محبت کی ایک اور بھی خاصیت ہے کہ یہ شک نہیں کرتی. جس شخص کے اندر محبت نہیں نہ ہوتی, آپ کو اس کو سچی بات بھی کہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ خاموش رہے لیکن وہ دل سے اس بات کو قبول نہ کرے, کیونکہ محبت سب باتوں کا یقین کر لیتی ہے، ٹرسٹ کا رشتہ، بزنس میں ٹرسٹ کا رشتہ چاہیے۔ میاں بیوی شادی شدہ زندگی میں اعتماد کا، ٹرسٹ کا رشتہ چاہیے۔ کلیسیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا، خدمت کرنا، ٹرسٹ کا رشتہ چاہیے۔ شک کرنا، بدگمانی کا شکار ہونا، برے خیال اپنے دلوں میں لانا، وہ محبت نہیں ہوتی۔ پھر محبت کی ایک اور بھی نشانی ہے، اور وہ ہے کہ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ آخری زمانے کی نشانی یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں انسان کیا ہوں گے؟ خود غرض، اپنی اپنی ان کو پڑی ہوئے گی اور دوسرے کی فکر نہیں کریں گے۔ تو محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی، وہ دوسرے کی بہتری چاہے گی، کہ دوسرا برکت پائے، عزت پائے، بڑھے اور ترقی کرے۔ تو لہٰذا آپ جو کلیسیائی ممبران ہیں، اگر آپ نے قیادت سے محبت کی، قیادت کی بیوقوفیوں کی آپ نے برداشت کی، عزت کی قربانی دی، یا دکھ سہا، یا یقین کیا، یہ ساری باتوں کے لیے بھی آپ شکریہ کے مستحق ہیں۔ چوتھی بات جس کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے فرمانبرداری۔ آج کی دنیا میں جو بات ماننا ہے، کسی کی بات ماننا ہے، یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کوئی کسی کو منع کرے۔ ہر آدمی آزادی چاہتا ہے، بچے ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، کہ ہمیں نہ کوئی روکے۔ اور پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، تو سب سے پہلا گناہ وہ نہ حرام کاری تھا اور نہ خون ریزی تھا، ڈس اوبیڈینس، نافرمانی۔ اور یہ بھی آخری زمانے کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ ڈھیٹ ہوں گے، نہ ماں باپ کے نافرمان ہوئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عبرانیوں کے خط کے 13 باپ کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار ہو، جو تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے تمہاری خاطر جاگتے ہیں۔ تو فرمانبرداری، جس کے سلسلے میں ہمیشہ خدا کو اپنے بندے بندیوں اور خصوصاً بنی اسرائیل قوم سے گلہ رہا۔ آدم کی سزا کی بنیاد کیا تھی؟ چونکہ تو نے میری بات نہ مانی، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ میں نے کہا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو نے میری بات نہ مانی، اپنی بیوی کی بات مانی، لہٰذا زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی ہے؟ لانتی ہوئی ہے، اب وہ اونٹ کٹارے اگائے گی، ٹھیک ہے۔ تو محنت مشقت کر کے، خون پسینہ، تجھے روٹی کی فکر لگی رہے گی، عورت درد کے ساتھ بچہ جنیں گی، یہ تمہاری سزا ہے، تو نے میری بات نہ مانی۔ تو شریعت آپ دیکھ لیجیے، استثنا کی کتاب 27, 28, 29 باب آپ پڑھ لیں، بڑے بڑے ابواب ہیں، سب نافرمانی اور فرمانبرداری کے نتائج وہاں لکھے ہیں، برکت اور لعنت بتائی گئی ہے۔ سو اگر آپ نے اپنے پاسبان کی اور ساتھی پاسبانوں کی، خدمت گزاروں کی فرمانبرداری کی ہے، خداون کی خاطر، ان کی خاطر نہیں، خداون کی خاطر، خدا کے کلام پر عمل کرنے کی خاطر، تو اس بات کے لیے بھی ہمارا فرض بند ہے کہ ہم آپ کا شکر ادا کریں۔ ایک اور بڑی پیاری بات لکھی، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا، دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 8 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کی مرضی سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا اور اس کے بعد ہمارے سپرد کیا۔ خدا آسمان پر تخت نشین ہے، خدا کی نمائندگی اس کے خادم کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص کسی کو اپنا لیڈر مان لیتا ہے، بھلے سیاست میں مان لے اور بھلے وہ روحانی زندگی میں کسی کو اپنا پیشوا، روحانی باپ، پاسبان، چرواہا، کوئی بھی آپ اس کو ٹائٹل دے دیں، اس کو جب قبول کیا جاتا ہے، اس کے سپرد جب ایماندار اپنے آپ کو کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک شکر گزاری کی بات ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ جس خادم کو لوگ قبول نہ کریں کہ یہ صحیح خادم نہیں ہے، اور وہ ان کو پسند نہ ہو، اور وہ ان کے کہہ لیں کہ فریم ورک میں وہ فٹ نہ ہو رہا ہو، تو ایسے لوگ کبھی ایسے لیڈر کے وسیلے سے کبھی برکت نہیں پا سکتے اور کبھی روحانی ترقی نہیں کر سکتے۔ ان کا پھر وتیرہ یہی ہے کہ چرچ بدلنا، آج اس چرچ چلے گئے، پھر اس خادم کو اپنا پڑکھ لیا، پھر وہ نہ پسند آیا، پھر کہیں اور چلے گئے۔ تو یہ طریقہ خدا کے کلام کا طریقہ نہیں۔ پانچویں بات جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور وہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو تمام انسانوں میں اگر ہو تو کس قدر وہ خدا کے جلال کا باعث بن سکتے ہیں، اور وہ ہے وفاداری، چرچ کی وفاداری۔ کئی ممبر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سب جگہ کئی ممبر ہیں۔ میں نے ایک دفعہ فارم ڈیزائن کیا تھا ممبر شپ کا، کئی سال پہلے، تو کافی خرابیاں تھیں چرچ میں، تو یہاں کو ممبر شپ کا طریقہ نہیں تھا، تو میں نے ایک فارم بنایا اور اس میں پھر لکھا گیا کہ میں اس کلیسیا کے علاوہ میں کسی اور کلیسیا کو رکن نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے نالج میں یہ بات آئی کہ لوگ بیاک وقت دو دو تین تین چار جس جہاں سے کوئی فائدہ ہو گیا ادھر کہہ کہ اسی تھوڑے بھی ممبر، اسی تھوڑے بھی ممبر ہیں۔ چرچ کی ایک خاندان ہے، اس میں رضاکارانہ طور پر خدا کی مرضی سے اور اپنی مرضی سے ہم نے چرچ کے انتظام کے، تعلیم کے اور قیادت کے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہے۔ تو چرچ کی جو وفاداری ہے، اس لیے تو میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جو لوگ 30-35-40 سال سے چرچ کے ساتھ وفاداری سے وہ چلتے آئے ہیں، اور اونچ نیچ کے باوجود بھی، اچھے برے حالات کے باوجود بھی آج تک کلیسیا میں وفاداری سے چل رہے ہیں، ان کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کے کسی اور چرچ میں چلے جانا، کوئی نئی مشن کھول لینا، کوئی نیا لیڈر بنا لینا، یہ کون سی کوئی مشکل بات ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے لیے انوکھی بات ہے، دائیں بائیں ہمارے یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہے۔ تو وفاداری خدا کی ایک صفت ہے۔ دنیا کے دنا ترین بادشاہ سلیمان نے کہا، اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں، وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ دنیا میں کئی طرح کے لوگوں کی کمی ہے، ان میں سے ایک کمی وفادار لوگوں کی۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، بیوی چاہتی ہے میرا شوہر وفادار ہو، شوہر چاہتا ہے میری بیوی وفادار ہو، حاکم چاہتے ہیں رعایا وفادار ہو، وہ غدار نہ ہو، وہ کسی اور ملک کے لیے جاسوسی نہ کرے۔ اگر کوئی کسی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مزدور اس فیکٹری کی، میرے کاروبار کی جو بڑھوتی کے لیے اور ترقی کے لیے، یہ وفاداری سے اس میں خدمت ہے۔ ادارے کسی جگہ آپ دیکھ لیجئے، وفاداری کی کمی اور اس کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور اسی لیے کلام بھی لکھا ہے، جان دینے تک تو میں تجھے زندگی کا۔ اور یاد رکھیے، بے وفائی ایک زخم ہے، یہ تو جن کو لگتا ہے وہ اس درد کو سمجھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ازدواجی زندگی میں، خدمت میں، خاندانی زندگی میں، کاروبار میں، برادری میں، ٹھیک ہے، فرینڈ شپ میں، ویئر ایور، بے وفائی ایک زخم ہے، ایسی ہی ہے جیسے یہودا اسکریوتی نے بوسہ لے کر اپنے خدا ان کو پکڑوایا تھا، اور انہوں نے کہا تو بوسہ لے کے مجھے پکڑواتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ آج کے دن تک کلیسیا کے ساتھ وفادار ہیں، جب آپ کلیسیا کے ساتھ وفادار ہیں تو آپ کسی پاسٹر کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہیں، آپ کلیسیا کے مالک اور خالق یعنی خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ساتھ ہم وفادار ہیں، کیونکہ ہم نے کسی دباؤ کے تحت نہیں، کسی جبر کے تحت نہیں، کسی جذباتی فیصلے کے نتیجے میں نہیں، ہم نے سوچ سمجھ کر کلیسیا میں رکنے لیا۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ اس کلیسیا میں کبھی کبھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ پچھلے 6 مہینے سے اس کلیسیا میں عبادت کرتے رہے ہیں تو پھر آپ اس کلیسیا کے رکن بن سکتے ہیں. حالاں بائبل میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی کو 6 مہینے انتظار کراؤ تو پھر ممبرشپ دو. کیوں یہ اصول رکھا ہے؟ ہم نہیں رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کوئی کبھی عبادت میں آئے اور جھٹ سے ممبرشپ لے کے 2 مہینے کے بعد پھر وہ چلا جائے. تھوڑا وقت لینا چاہیے کلیسی رفاقت شراکت کو قبول کرنا. میں نے نئی نئی توبہ کی تو میں شروع میں میرا کام تھا دعا روزہ اور کتابیں پڑھنا, اور میرے ہاتھ میں کتاب لگ گئی میں کس کلیسیا سے رفاقت رکھوں. تو میں نے ٹائٹل پڑھ کے میں نے کتاب رکھ دی. میں نے کہی اس کتاب میں کیا ہوگا کہ میں کس کلیسیا سے رفاقت رکھوں, یہ تو فضول ہی کتاب ہوئے گی. لیکن ایک بہت بڑے پینٹیکاسٹل نے سویڈش تھے, انہوں نے لکھی تھی. بعد میں پھر مجھے پتہ چلا کہ جن لوگوں کو کلیسیا کی رفاقت کی کوئی اہمیت کا نہیں پتہ وہ میری طرح شروع میں اس طرح کی تعلیم کو ایسے ہی فضول ہی سمجھتے تھے. لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ کسی بھی کلیسیا کا رکن بننا سوچ سمجھ کے بننا چاہیے اور پھر اس میں وفاداری سے پرورش پانی چاہیے. ہمارے بچے جب اسکول جانے کے لائق ہوتے ہیں تو ہم علاقے کے تمام اسکولوں کا جائزہ لیتے ہیں بچے کو کہاں داخل کروائیں, پھر چننا پڑتا ہے نا. کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی 10-12 ہاسپٹل ہمارے ارد گرد ہیں, تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہاں جائیں. تو کلیسی چونکہ رکنیت پہ تعلیم نہیں ہے, لوگوں نے اس کو ایک معمولی سی بات سمجھی ہوئی ہے. میں آج احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص کو, بھلے وہ کسی اور شہر میں ٹرانسفر ہو جائے, کہیں چلا جائے, اسے دعا کر کے خدا کی رہنمائی سے ایک مضبوط فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا میں کس کلیسیا کو اپنا روحانی گھر بنا کے اس میں پرورش پاؤں. ٹھیک ہے, ایسی کسی کے کہنے سے یا دیکھا دیکھی یا کسی اور غلط محرک کی وجہ سے کسی جماعت کو جوائن کر لینا یا اس میں شریک ہو جانا اور پھر آسانی سے اس کو چھوڑ دینا, پھر اس کو آگے کہیں جا چھوڑنا, تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. تو وفاداری ایک بہت بڑی خوبی ہے خدا کے ساتھ, کلیسیا کی قیادت کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ, ملک کے ساتھ, خاندان کے ساتھ ثابت قدمی سے چلنا, وفاداری سے چلنا. اور جتنے لوگوں کو سال ہا سال ہو گئے ہیں اس کلیسیا میں, تو میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں جب شروع میں آیا, میں ان گلیوں میں سے گزرتا تھا, لوگ میرے اوپر ہنستے تھے. میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور لوگ سمجھتے تھے ان کا کوئی چرچ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے, یہ کسی کا جنازہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ کوئی گاؤن نہیں پہنتے ہیں, ان کا کرائے کا مکان ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. لیکن جنہوں نے وفاداری, میں آپ کی وفاداری کو سلام کرتا ہوں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو جسمانی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب بھی خدا نے آپ کو اس کلیسیا سے ملایا, آپ اس وقت سے اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہے. اور پھر چھٹی بات ہے آپ کی دعائیں, آپ کی دعائیں. اور یہ تو جب تک انسان کو کوئی تجربہ نہیں نہ ہوتا کہ دوسروں کی دعاؤں سے انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کلیسیا اپنے قائدین کی دعاؤں پر بڑا ان کو بھروسہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگ موسیٰ پر بھی ایمان لائے تھے اور خدا پر بھی ایمان لائے تھے. تو ایماندار خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی قیادت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں. دوسری طرف وہ یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ جتنا کسی کلیسیا کے رکن کو اپنے قائدین کی دعا کی ضرورت ہے, اتنی ہی لیڈر کو بھی یا جو قائدین ہیں خدمت گزار ہے ان کو بھی میرا خیال ہے اس سے بھی بڑھ کے ضرورت ہے. آپ اندازہ کیجئے بزرگ پولس کتنے بڑے خادم تھے, لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں, عجیب کام ہوتے ہیں, لیکن وہ کلیسیاؤں سے کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرو, میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ خدا کہ کلام کا دروازہ میرے اوپر کھلا ہے، میں خوشخبری کے بھید کو ان الفاظ میں سنا سکوں جن میں سنانا میرا فرض ہے، میں نافرمانوں سے بچا رہوں، کیونکہ جو قائدین ہوتے ہیں نہ تو وہ فرشتے ہوتے ہیں نہ وہ لوہے کے انسان ہوتے ہیں، جن چیزوں آزمائشوں میں کمزوریوں میں سے عام انسان ہو کے گزرتا ہے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے، لہذا دعا کرنا، سب مقدسوں کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، قیادت کا کلیسیا کے لیے دعا کرنا، بھلے کلیسیا سوئی ہوئی ہو اور اٹھ کے دعا کرنا، اور کلیسیا کا اپنے خادمین کا نام لے لے کر کہ وہ آزمائش سے بچے، وہ غرور سے بچے، وہ پیسے کے لالچ سے بچے، وہ جنسی گناہوں سے بچے، وہ اور برائیوں سے بچے، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے۔ مجھے جب کوئٹہ میں تھریٹس ملی ہیں پہلے 2005 سے 2007-08 تک، اور میں نے کئی دفعہ رویا میں دیکھا ہے کہ میرے پیچھے ایسے جیسے کوئی ہجوم ہے اور وہ پیچھے دعا کر رہا ہے، خدا کے روح نے مجھے کہا کہ مت ڈر، تیرے پیچھے بہت لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہم ہی نہیں دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے، دوسرے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو دعا سے تقویت ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، مدد ملتی ہے۔ سو میں آپ کی دعاؤں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کے مشورہ جات کے لیے۔ کلیسیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں عبادت کر کے چلے گئے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو خداوند کے بدن کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ کچھ سوچ سکتے ہیں اور وہ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے لیے، مشورہ جات کے لیے، اور پھر مہمان نوازی کے لیے۔ یہ سب کی تو سب کو تو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن کئیوں کے پاس مہمان نوازی کی خدمت ہوتی ہے، اور وہ باہر سے خادم آتے ہیں اور وہ ان کو گھروں میں بسا لیتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ گو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کے پاس وہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی لوگ صرف تعلقات کی بنا پہ کسی کو پیار کرتے ہیں تو اس کو بلا لیا تو وہ خادم سمجھ کر وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس ہوتے ہیں وہ فوراً اپنا آپ اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہم ان باتوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بزرگ پولس رسول نے کہا کہ سب مقدسوں کے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، اور پھر اس نے کہا کہ دعا کرو کہ خدا کا کلام جلد پھیل جائے، ایونجلزم ہو، بشارت ہو، خدا کا کام بڑھے۔ اور ساتویں بات، آپ کے ہدیہ جات، یہ پاکستان کی مختلف کلیسیاؤں میں سے، چند کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا ہوگی جو نہ صرف خود کفیل ہے کہ خداوند آپ کے ہدیہ جات، دیکیاں، شکر گزاریاں دینے کے نتیجے میں وہ کسی سے آج کے دن تک پیسہ مانگنے، ہاتھ پھیلانے کی محتاج نہیں رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کلیسیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی آمدنی کی پوری دہی کی خدا کے گھر میں ڈالتے ہیں، اس کے باوجود کہ ممبرشپ کی کوئی فیس نہیں ہے اس چرچ میں، اس کے باوجود کہ کسی نے دہی کی نہ دی ہو تو کوئی کسی کو جا کے پوچھتا نہیں کہ آپ نے دہی کی کیوں نہیں دی، کیونکہ ہم نے شروع سے بنیاد رکھی ہے کہ یہ لینا اور دینا یہ آپ اور خدا کے درمیان ہے۔ کلام ضرور کہتا ہے کہ اپنی آمدنی کا دسواں حصہ خدا کے گھر میں دینا چاہیے، آپ دیں نہ دیں یہ آپ جانیں تو خدا جانے، لیکن میرے علم میں ہے کہ اگر اکثریت اپنی آمدنی کی پوری دہی کی نہ دیتی ہوتی تو یہ بلڈنگیں کیسے خریدی جاتی اور یہ چرچ کیسے بڑھتا، اور میں نے شاید پہلے بھی اس کا ذکر کیا، کئی سال تک اور اب بھی کئی خادموں کی تنخواہیں اس کلیسیا کے ہدیہ جات سے جاتی رہی ہیں۔ بہت سارے چرچز کی تعمیر میں آپ کے ہدیہ جات صرف ہوئے ہیں، جتنے نئے اور پرانے پروجیکٹ کلیسیا کے جاری ہیں۔ بائبل اسکول کو اب 16 سال شروع ہو رہا ہے، آج کے دن تک مجھے مشنریوں نے کہا، مجھے دوستوں نے کہا ہمیں بتائیں، ہم آپ کے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان کو کہا صرف دعا کریں، ہم نے یہ عادت ہی نہیں ڈال لیا کہ مانگ کر خدا کا کام کرنا ہے، جس خدا کا کام ہے وہ خود مہیا کرے گا، اور خدا کا شکر ہو کہ ہر سال کلیسیا سے جو سپورٹ جاتی ہے اور پھر بچے جو اپنی فیسیں دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں بائبل سکول جو ہے وہ آج کے دن تک چل رہا ہے، خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ سو آپ کے ہدیہ جات، آپ کے تحفے تحائف، آپ کی مہمان نوازی اور آپ کے صلاح مشورے، آپ کا وقت، آپ کی خدمات۔ کل بھی کچھ نوجوان میرا خیال ہے صبح 10 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک وہ 13 گھنٹے یہاں کام کرتے رہے ہیں خداوند کے لیے بغیر کہے، کیونکہ یہ گرجا گھر کسی پاسٹر کا نہیں ہے، نہ یہ کلیسیا کسی پاسٹر کی ہے۔ لکھا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، چرچ بلانگس ٹو کرائسٹ۔ کسی بھی خادم کو میرے سمیت، کسی بھی خادم کو اپنے آپ کو چرچ میں خدا کے گلہ کا گلہ بان یا نگہ بان یا چوکی دار سمجھنا چاہیے، مالک نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو کلیسیا مسیح کی ہے جسے اس نے اپنے خون سے مول لی ہے، اور وہی اس کو بناتا ہے۔ اس کلیسیا کو یہاں تک اگر خداوند نے پہنچایا، اور اس کلیسیا کی کو کم از کم اس وقت 27 برانچز بن گئیں اس کلیسیا کی، تو وہ جس کی ہے وہ بناتا ہے، وہ بنا رہا ہے جس نے کہا تھا اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو لہذا ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، کلیسیا کو بھی سمجھ ہونی چاہیے اور خادمین کو بھی سمجھ ہونی چاہیے، چرچ پراپرٹیز ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ۔ چند سال پہلے ہم نے تمام اپنے چرچز میں بڑے سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے لیکن بات نہیں بن رہی تھی۔ چند سال پہلے ہم نے چرچز کی تمام پراپرٹیز کے ٹرسٹ بنا کر تو ان کے نام پر یہ پراپرٹیز کی ہیں، تاکہ کوئی پاسٹر، کوئی اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد یہ نہ بتائے کہ جی یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہمارا باپ یہاں خدمت کرتا تھا، اور جتنے عدالتوں میں کورٹ کیسز ہیں مختلف چرچز کے اس حوالے سے، اس کا اپنے جیتے جی ہم نے اس کا تدارک کر دیا ہے، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر خدمت کرتا تھا تو اس نے سب کچھ نہیں کیا۔ وہ جو طاقت بخشتا ہے، جو سب سے اوپر ہے، جس نے کہا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس نے اس کلیسیا کو بنایا۔ تو آج میں یاد کرتا ہوں کہ جب خدا نے ہیکل اور اس یروشلم کے گرد گری ہوئی فصیل جو کہ بابلیوں نے ڈھا دی تھی، اس کو آگ لگا دی تھی، اور خدا نے نہمیہ کو رویا دی تھی کہ وہ جو ایک سرکاری افسر تھا اور وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا، لیکن اس کو اپنی قوم کا بڑا درد تھا، وہ یہودی تھا، اور خدا نے اس کو رویا دی کہ وہ قصرِ سوسن سے جو موجودہ ایران اور عراق ہے، وہ وہاں سے یروشلم میں جائے، اور جا کے جو فصیل گری ہوئی ہے، جس کے پتھر جلے ہوئے ہیں، جس کے پھاٹک آگ سے جلا دیے گئے ہیں، اور یہ قوم کی ذلت کا نشان بن گئی ہے، دنیا ہنستی ہے اور تانے دیتی ہے، تانہ زنی کرتی ہے، خدا نے نہمیہ کو یہ رویا بخشا کہ وہ جائے، جا کے لوگوں کو آرگنائز کرے، منظم کرے، ایک ٹیم بنائے، اور جا کے ان کو کہے کہ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں۔ اور انہوں نے اپنے اپنے حصے کی دیوار چنی، اس میں پھاٹک لگائے، اس میں اڑبنگے لگائے، ان کو مضبوط کیا، اور ساتھ ساتھ جو دشمن چاہتے نہیں تھے کہ فصیل بنے اور وہ ڈراتے تھے اور لیڈر ہی کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ نہمیہ کو، تو انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا یگانگت کے ساتھ، دل لگا کر، عورتوں نے بھی، جوان لڑکیوں نے بھی، بچوں نے بھی، سب نے مل کر، تو انہوں نے اپنے لیڈر کی قیادت میں جو نہمیہ تھا، انہوں نے تھوڑے وقت میں، انہوں نے خدا کی رہنمائی میں، انہوں نے اس فصیل کو بنایا، اور پھر دشمن جو پہلے ان کو ڈراتے تھے، اب وہ ان سے ڈرنے لگے کہ ان کے ساتھ خدا ہے، کیونکہ ہم نے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے فصیل بنا لی ہے، اور اس کے بعد پھر زربابل کو، ایک لیڈر کو خدا نے بھیجا، جس نے کہہ لیجئے کہ ہیکل، زربابل کی ہیکل جو کہ گرا دی گئی تھی، بابلیوں نے اس کو آگ لگا دی تھی، جو سلیمان کی ہیکل تھی، تو زربابل نے اس کو بنایا۔ تو ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، دوسری طرف کلیسیا ہم بھی بناتے ہیں، یا خدا ہمارے وسیلے سے بناتا ہے۔ ہمارے سے مراد کیا ہے؟ کلیسیا کے ممبران اور کلیسیا کے قائدین۔ یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کلیسیا میں جو لوگ کچھ سمجھے جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ کلیسیا بنا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر ایک رکن کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، اس کے 12 باب کی 28 آیت سے پڑھا جائے تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، پھر نبی، پھر استاد، چرواہے، مبشر، پھر غیر زبانیں بولنے والے، ترجمے کرنے والے، منتظمین، انتظام کرنے والے، تو مختلف لوگ خدا نے کلیسیا میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر کلیسیا کے رکن کو، ہر کلیسیا کے رکن کو اپنی حیثیت خدا کے خاندان میں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرا توڑا کیا ہے، میری خدمت کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ 7 ایسی تشبیہات ہیں جو کلیسیا کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ان میں پہلی تشبیہ جو ہے وہ خاندان کی تشبیہ ہے، جس کا ذکر افسیوں کے خط کے 2 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے ہو، بلکہ تم مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ فیملی آف گاڈ، وی بلانگ ٹو فیملی آف گاڈ، ہم خدا کے خاندان میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ تو کلیسیا کی رکنیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کوئی شخص خدا کے خاندان میں شامل نہیں، پیدا نہیں ہوتا۔ کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا تو اس خاندان کا شریک کیسے ہوگا؟ خدا کا خاندان جو کلیسیا ہے، اس کی جو رکنیت ہے، ممبرشپ ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ متعلقہ شخص توبہ کرتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ نیا انسان، نیا مخلوق بنتا ہے، پھر وہ خدا کے خاندان میں پیدا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی بچے کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ ابو جی اپنی پراپرٹی میں میرا بھی کوئی حصہ رکھنا؟ نہیں نا، کیونکہ وہ ایک فطرتی بات ہے، ایک قانونی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک تاریخی بات ہے کہ جو ماں باپ کا ہے وہ آگے بچوں کا ہے۔ تو جب ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، کلام یعنی غیر فانی تخم سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم بپتسمہ لے کر کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں تو یوں ہم مسیح کے بدن کا ایک عضو بن جاتے ہیں، رکن بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کلیسیا میں وہ شخص ممبر نہیں ہوتا جس نے توبہ نہیں کی ہوئی ہے، جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا اور جسے اپنے گناہوں کی معافی کا یقین نہیں ہے اور وہ اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، کیونکہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اپنے اندر گواہی رکھتا ہے کہ کب میں نے توبہ کی اور میری زندگی میں کیا ہوا۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو کوئی شخص خدا کے خاندان میں شریک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، بیابان کی کلیسیا بنی اسرائیل قوم کو رومیوں کے خط کے 11 باب میں زیتون کی روغن دار جڑ کہا گیا ہے۔ اسرائیل زیتون کی روغن دار جڑ ہے، رومیوں 11 باب۔ ہم جو غیر قوموں میں سے تھے تو ہم اس اصل زیتون کے درخت کے ساتھ پیوند ہوئے ہیں، پیوند کاری ہماری ہوئی ہے، یعنی ہم جو خدا سے دور، بت پرست، ادیان سے تعلق رکھنے والا، شجرہ نسب رکھتے تھے، تو جیسے جیسے ہمارے باپ دادا کو توفیق ملی کہ وہ مسیحی ایمان کو قبول کرے، تو ہم جو جنگلی زیتون تھا، ہم اصلی زیتون کی جڑ کے ساتھ یعنی خدا کی قوم کے ساتھ ہم کیا ہو گئے، پیوست ہو گئے۔ زیادہ جانکاری چاہیے تو رومیوں کا خط 11 باب گھر میں جا کر پڑھ لیں۔ تیسری بات، بنی اسرائیل قوم کو ایک طاق سے تشبیہ دی گئی۔ میں مصر سے ایک طاق لے کر آیا اور میں نے اپنے زرخیز پہاڑ پر تمہیں لگا دیا۔ یسوع نبی کا صحیفہ، اس کا 5 باب، اس کی پہلی داسیات، گھر میں جا کے پڑھ لو۔ تو وہ ایک طاق بھی ہے اور وہ ایک طاقستان بھی ہے۔ طاقستان کہتے ہیں انگوروں کے باغ کو۔ تو بنی اسرائیل قوم انگوروں کا ایک باغ ہے، طاقستان ہے، اور کلیسیا بھی کیا ہے؟ کلیسیا بھی خدا کے طاقستان میں لگائے گئے انگور کے پودے ہیں، جن کے بارے میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں، یسوع المسیح نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ کیوں حقیقی کا لفظ استعمال کیا؟ کیوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انگور کا درخت میں ہوں؟ کیوں انہوں نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں؟ اس لیے کہ یسوع نبی کے صحیفے کے 5 باب میں جنگلی انگوروں کا بھی ذکر ہے کہ میں نے اچھے انگور کی بیل بوئی، تو جب پھل کا وقت آیا تو پھر جنگلی انگور کیوں آئے تھے؟ میں نے تو اچھے انگوروں کی توقع رکھی ہے۔ تو ہم توبہ کرنے، نجات پانے سے پہلے ہم جنگلی انگوروں کی مانت تھے، لیکن ہم انگور کے حقیقی درخت کے اندر کیا ہو گئے؟ پیوست ہو گئے، قائم ہو گئے، کیونکہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہوں۔ تو جب تک کوئی شخص پیوست نہیں ہوتا خداون کے ساتھ، تو وہ کلیسیا کا رکن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اگر ایک کیکر کے درخت کی طرح ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے، جس نے کسی کو دکھ ہی پہنچانا ہے، فائدہ نہیں پہنچانا، اور گناہوں سے ہی لدی ہوئی ہے، تو وہ خدا کا بندہ اور خدا کی بندی نہیں ہے۔ ہمیں انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوست ہونے سے ہمیں شراکت ملتی ہے کہ ہم ایک ڈالی کی طرح اس انگور کے درخت میں ہم شریک ہیں۔ چوتھی بات، بنی اسرائیل قوم بھی ایک بہت بڑا لشکر تھا، ایک بڑی فوج تھی، اور ان کے خدا کے ناموں میں سے ایک نام رب الافواج تھا، یعنی ایسا رب جو جس کے پاس افواج ہے، آسمانی بھی ہیں، زمینی بھی ہیں۔ اس لیے گنتی کی کتاب کا 1 باب پڑھا جائے تو وہاں خدا نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ 20 سال سے اور 20 سال سے اوپر کے مرد ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے، ان پر مشتمل فوج تیار کی جائے، تاکہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو کر اس پر کیا کیا جائے؟ قبضہ کیا جائے۔ تو کلیسیا بھی ایک فوج ہے جو بدی کی اور گناہ اور بدی اور شرارت کی طاقتوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرتی ہے، اس کی یلغار کو روکتی ہے، وہ روحانی جنگ لڑتی ہے۔ اسی لیے بزرگ پولس نے تیموتھیوس سے کہا تھا مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ کیا کر؟ دکھ اٹھا۔ پھر اس نے ان کو نصیحت کی تھی کہ جو سپاہی جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتا، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو کیا کرے، خوش کرے۔ تو ایک کرسچن، ایک مسیحی، ایک سپاہی بھی ہوتا ہے، اور وہ بندوق سے نہیں لڑتا ہے، وہ خدا کے کلام کو لے کر اس تلوار کو وہ استعمال کرتا ہے، اور وہ منادی کرتا ہے، اور وہ ابلیس کے ہاتھ سے، اس کے ظلم سے قیدی روحوں کو وہ آزاد کرواتا ہے۔ سو ہم جب تک کوئی شخص فوج میں بھرتی نہ ہو، وہ اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا خدا آج بھی بھرتی کرتا ہے، جب بھی لوگوں کو توبہ کی منادی کی جاتی ہے، خدمت میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ بھرتی ہو رہی ہوتی ہے۔ بس کون تیار ہے جو آج اپنے آپ کو خوشی خوشی خداوند کے سپرد کرے، تواریخ کی پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سو ہم مسیحی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور دنیا کی برائی سے، بری روشوں سے، اور اس کے برے طور طریقوں سے، اور اس کی رنگ رلیوں سے، اور اس کی چاہتوں سے ہم بدن میں رہ کر لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے جب تک ہماری روح پرواز کر کے اپنے مال کے حقیقی تک پہنچ نہیں جاتی۔ پھر پانچویں بات کہ مسیحی ایک مسافر بھی ہے، وہ سفر کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے تو ایک تو سفر کا کسی سٹیج پر آغاز ہوتا ہے، اور دوسرا سفر کی کوئی منزل یا ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، جانا کہاں ہے۔ تو مسیحی ایک مسافر ہے، بائبل میں بتاتی ہے کہ اب ہم مسافر اور پردیسی نہیں رہے ہیں، ہم خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں، لیکن جب تک ہماری زمینی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ہم اس دنیا میں مسافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارا اصل وطن کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم آسمان پر ہم جائیں یا پہنچیں، سفر کا آغاز تو کر رہے ہیں نا۔ سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرے۔ دوسری جو شرط ہے، ہر روز اپنی سلیب اٹھائے۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، یہاں سے سفر کا آغاز ہے۔ پھر انہوں نے خود کہا دنیا کا نور میں ہوں، اگر کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا، زندگی کا نور پائے گا۔ تو جس شخص نے توبہ ہی نہیں کی تو اس نے تو سفر ہی نہیں شروع کیا نا۔ جس نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، حل پر ہاتھ رکھ لیا ہے، مسیح کی پیروی کرنے کا اس نے وعدہ کر دیا ہے، چرچ میں کھڑے ہو کے چار بندوں کے سامنے اس نے گواہی دی ہے کہ آج کے بعد میں خداوند کی راہوں پر چلوں گی، خداوند کی راہوں پر چلوں گا، اس لیے میں بپتسمہ لے رہا ہوں، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں، اس لیے میں آدمیوں کے سامنے اقرار کر رہا ہوں۔ تو مسیحی ایک مسافر بھی ہے، اور وہ جب توبہ کرتا ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور وہ ساری عمر جب تک وہ جیتا ہے وہ ہر طرح کے حالات میں مسیح کی پیروی کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ آسمانی کنان میں، آسمان کی بادشاہی میں وہ جاتا ہے، اور اس پر ہمیشہ کی زندگی پر وہ قبضہ کر لیتا ہے جس کے لیے وہ بلایا گیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دکھ کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ خدا کے گھر میں ضرور آئیں گے، عبادت اٹینڈ کر کے چلے جائیں گے، سفر کا آغاز نہیں کرتے۔ سفر کا آغاز خودی سے انکار، آپے سے انکار، میں سے انکار، خواہشات سے انکار، اپنی مرضی پوری کرنے سے انکار کر کے، تو اپنی گردن مسیح کی تعلیم کے جوئے میں دے کے تو پھر اس کی پیروی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم خداوند کے ساتھ اس سفر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں مسیح ہوگا وہاں پر ہم بھی پہنچیں گے، اور مسیح کہاں ہے؟ باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے. پھر ہم آسمانی شہری بھی ہیں, ہم پاکستانی بھی ہیں, ہم ایک مقدس قوم بھی ہیں اور ہم آسمانی شہری بھی ہیں. لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کورنیس بادشاہ کے عہد میں یہ حکم پاس ہوا کہ ساری دنیا کے کیا لکھے جائیں, نام لکھے جائیں کہ ہماری جو رعایا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں, کون کون ہیں. آپ کو پتہ ہے نام اب بھی لکھے جاتے ہیں. ایک شخص روئے زمین پر توبہ کرتا ہے تو اس کا نام آسمان کی کتابوں پہ لکھا جاتا ہے. مسیح نے شاگردوں سے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروئے تمہارے تابع ہیں, بلکہ اس سے بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہم آسمانی شہری اس وقت بنیں گے جب ہم توبہ کرتے ہیں. جب توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف آسمان کی پر موجود کتابوں میں نام لکھا جاتا ہے, آسمان پر ایک پارٹی بھی ہوتی ہے, جشن بھی ہوتا ہے. کیسے ہم جانتے ہیں؟ کلام سے ہمیں بتایا گیا کہ جب ایک گناہ گار دنیا میں توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بندہ خدا کے خاندان میں شامل ہو گیا, وہ کلیسیا میں شامل ہو گیا ہے. تو اس طرح سے ہم خداوند کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں. پھر ساتویں بات کہ کلیسیا ایک عمارت ہے, ایک بلڈنگ ہے. اس عمارت کا جو بنیادی پتھر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. تو ہم اس روحانی عمارت میں ہم زندہ پتھروں کی مانند ہم اس میں فٹ ہو جاتے ہیں. تو مل ملا کر ایک روحانی ہم عمارت بنتے ہیں جو چرچ ہے. یہ روحانی عمارت ہے جو یہاں زندہ پتھروں کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے اوپر ساری عمارت کا انحصار ہے. وہ کونے کا یعنی بنیاد کا پتھر ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس کے کفارے کی موت ہے, اس کی سچی تعلیم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی الوہیت ہے اور اس کے وعدے ہیں. جب یہ سات کام ہو جاتے ہیں تو پھر کلیسیا کی رکنیت جو ہمیں اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 47 آیت میں ملتی ہے, وہاں لکھا ہے کہ جو نجات پاتے جاتے تھے, ٹھیک ہے, ان میں سے ہر ایک کو خدا ان میں ملا دیتا تھا. یعنی وہ چرچ میں شامل ہو جاتے تھے. کون؟ جو نجات پاتے جاتے تھے. نجات وہ کا پروسیس کیا تھا؟ سب سے پہلے وہ توبہ کرتے تھے. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اس کے بعد مسیح یسوع پر ایمان لانا, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا, میں گناہ گار ہوں, میں مجرم ہوں, میں قصوروار ہوں اور مجھے خدا کی بخشش کی ضرورت ہے. اقرار کرنا, ان گناہوں کو ترک کرنے کے لیے فیصلہ کر لینا اور ایمان رکھنا کہ گناہوں کی معافی ہر دکان سے نہیں ملتی ہے, یہ صرف مسیح کے کفارے پر, کیونکہ آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. دروازہ میں ہوں, جو مجھ سے داخل ہوگا وہی نجات پائے گا. تو جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور پھر وہ مسیح پر ایمان لے آتا ہے, پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پانی اور غوطے کا بپتسمہ لے لیتا ہے, مسیح کے میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیتا ہے, مسیح کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے, وہ خالص نیت سے خداوند کا طالب ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے, تو وہ کیا پا جاتا ہے؟ نجات پا جاتا ہے. اب دو آیات پڑھ لیں پھر ہم دعا کرنے لگیں. اعمال کی کتاب دوسرا باب 43 آیت میں لکھا ہے, اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے, اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے, اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے, اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے, اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے, اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں, یعنی جو شخص نجات یافتہ نہیں ہے وہ خدا کی حقیقی کلیسیا میں شامل, وہ کسی روئے زمین پر کسی پادری صاحب کے ممبروں کے رجسٹر میں تو اس کا نام ممکن ہے ہو، آسمان پہ نہیں ہوگا۔ کہ آسمان پر نام کے لکھے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ بنیاد یہ ہے، جو نجات پاتے جاتے تھے، بھلے وہ یونانی ہوں، بھلے وہ رومی ہوں، بھلے وہ بت پرست ہوں، وہ کسی قوم سے بھی کہوں غیر قوموں سے تعلق رکھتے ہوں، جو نجات پاتے جاتے تھے ان کو ہر روز خداوند ان میں شامل کر دیتا تھا۔ لہٰذا چرچ آنے سے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا، غیر قومیں بھی خدا کے گھر میں آ سکتی ہیں، لیکن جو خدا کی کلیسیا ہے، جو اس کے بارے میں مسیح نے کہا تھا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس میں نجات یافتہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہونے کے لائق ٹھہرتے ہیں۔